گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بیع کسے کہتے ہیں؟ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ، اور یہ منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو پہلا قول ہو، چاہے قائل اس کا مشتری ہو چاہے اس کا قائل بائے ہو، وہ ایجاب کہلاتا ہے. ایجاب کا معنی ہے اس بات، اور ایجاب کو بھی ایجاب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے قبول کا اس بات کرتا ہے، قبول کو ثابت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ایجاب اور قبول میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے. بھئی مطابقت ہوگی تو بیع منعقد ہوگی، اگر مطابقت ہی نہیں تو پھر بیع منعقد نہیں ہوئی. بھئی اور ان دونوں کا ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اگر حال کے لفظ ہوں تو پھر بھی بیع منعقد ہو جائے گی، یا فعل مضارع استعمال کرتے ہیں اور اس میں حال کی نیت کرتے ہیں تو بیع کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی. بھئی اور بتلایا تھا آپ کو کہ بیع دو قسم پر ہے، ایک بیع قولی اور ایک بیع فعلی. بیع قولی کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے، جبکہ بیع فعلی کے اندر ایجاب اور قبول نہیں ہوتا. بھائی عملی بیع ہے، بھائی عملی، ایک نے چیز دی دوسرے نے، ایک نے مبیعہ دیا دوسرے نے سمن حوالے کیا. جی اور نفیس اور خصیص دونوں قسم کے مالوں میں بیع تعاتی جائز ہے. بھائی بیع تعاتی، جبکہ امام کرخی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خصیص کے اندر تو بیع تعاتی جائز ہے لیکن نفیس کے اندر جائز نہیں. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ نفیس اور خصیص دونوں میں جائز ہے. بھائی اور مال کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ مال وہ چیز ہے جو مرغوب ہوتی ہے. بھائی مال وہ چیز جو مرغوب ہوتی ہے اور اس کا ادخار وغیرہ اور تملیک ممکن ہو، جائز ہو. بھائی پھر اس بیع کو ایک محسوس چیز کے ذریعے سمجھایا تھا مصنف نے کہ جیسے کسی محسوس چیز کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری، بیع کے لیے بھی چار علتوں کا ہونا ضروری ہے. بھائی علت غائی یعنی مقصد جس کے لیے وہ چیز بنائی جائے، علت مادی جس سے وہ چیز بنائی جائے، علت فاعلی جو اس کو وجود دے، اور علت صوری جو صورت حاصل ہو. گئی تو یہاں پر بھی بیع تعاتی کے اندر یا دوسرے قولی بیع کے اندر جو مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علت صوری ہے، اور بائے اور مشتری وہ علت فاعلی ہیں، اور ایجاب اور قبول یا وہ جو تعاتی ہے وہ کیا ہے؟ علت مادی ہے. اور علت غائی کو ذکر نہیں کیا مصنف نے شہرت کی بنا پر، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ علت غائی کیا ہے؟ ملکیت ہے. بھائی تصرف، ملکیت حاصل ہونا، تصرف کا حق ملنا. بھائی والتعاتی عند البعض الاعطاء من الجانبین ویکفی عند البعض من احد الجانبین کما اذا ساوم احد المبیع ولم یکن معه وعاء یجعل المبیع فیه فقال ففارقه فجاء بالوعاء واعطى الثمن فهو جائز. تعاتی کی بات چل رہی تھی. بھائی تعاتی میں بھائی بائے مبیعہ حوالے کرتا ہے اور مشتری سمن حوالے کرتا ہے، تو تعاتی کے اندر کیا دونوں طرف سے اعطا ضروری ہے یا ایک طرف سے بھی اعطا کافی ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس میں کسی بھی جانب سے اعطا پایا جائے یہ کافی ہے، ہاں دوسرے کی رضامندی ہونی چاہیے. بھائی تو تین ہی صورتیں بنتی ہیں بھائی، یا اعطا دونوں طرف سے ہوگا، یا اعطا صرف مشتری کی طرف سے ہوگا، یا اعطا صرف بائے کی طرف سے ہوگا. مثلا بھائی تینوں صورتیں دیکھیے. بھائی آپ دکان پر گئے اور کسی چیز کی قیمت پوچھی، بھائی یہ کتنے کی ہے، اس نے قیمت بتلائی، آپ نے سمن حوالے کیے، اس نے وہ چیز آپ کے حوالے کی اور آپ لے کر آ گئے، تو اعطا دونوں طرف سے پایا گیا. آپ نے کوئی کہا میں نے خریدی، اس نے کوئی کہا میں نے بیچی، ایجاب اور قبول تو نہیں، آپ نے صرف قیمت پوچھی بھائی. اور ہاں سمن حوالے کر دیے، یہ عطا آپ کی طرف سے ہوا مشتری کی طرف سے، اور اس نے وہ چیز اٹھا کر آپ کو دے دی، یہ عطا کس کی طرف سے ہوا؟ بائے کی طرف. کبھی عطا صرف ایک طرف سے ہوگا، یا مشتری کی طرف سے یا بائے کی طرف سے، تو یہ بھی درست ہے بھائی. مثلا مشتری کی طرف سے اعطا کیسے ہوگا اور بائے کی طرف سے؟ صرف مشتری کی طرف سے اعطا پایا جائے بھائی، مشتری کی طرف سے اعطا پایا جائے کہ آپ کو مثلا آپ چینی لینے گئے بھائی، چینی لینے گئے، اور اب آپ نے اس سے کہا کہ چینی کس طرح ہے، اس نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کلو ہے، مثلا 30 یا 40 روپے کلو ہے، اور اس نے وہ 1 کلو تول دی بھائی، آپ نے کہا 1 کلو میرے لیے تول دو، اس نے تول دی، لیکن آپ کے پاس کوئی برتن تھا نہیں، کس میں ڈال کر لے کر آتے؟ اب اس نے تول کر الگ رکھ دی، آپ واپس آئے، واپس آ کر آپ بھائی برتن کوئی لے کر گئے اور وہ الگ چینی پڑی ہے وہاں پر، اس نے تول کر رکھی ہے، آپ گئے آپ نے وہ چینی اٹھا کر اپنے برتن میں ڈالی اور اس کو سمن دیے اور آ گئے، اب عطا کس کی طرف سے ہے؟ آپ نے پیسے دیے، اس نے کوئی چینی اٹھا کر آپ کو دی ہے؟ اگر وہ اٹھا کر دے دیتا ہے تو پھر عطا اس کی طرف سے بھی آ گیا، لیکن اس نے صرف رکھی ہوئی ہے، اب آپ گئے ہیں اور خود آپ نے اٹھا لی اور سمن دے دیے، تو عطا صرف کس کی طرف سے آیا؟ مشتری کی طرف سے، اور اٹھا کر آئے، تو دیکھا عطا ایک طرف سے ہوا اور کس کی طرف سے ہوا؟ مشتری، اور یہ صحیح ہے بھائی. اور کبھی صرف عطا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بھائی کی طرف سے. مثلا ایجاب و قبول نہیں ہے، چلیے یہ آگے شرح میں بات آ جائے گی، پھر میں آپ بتلاتا ہوں صورت بھائی. والطاعات عند البعض الاعطاء من الجانبين، اور طاعتی بعض علماء کے نزدیک وہ اعطاء ہے بھائی، من الجانبين دونوں جانب سے وہ کہتے ہیں اعطاء ہونا چاہیے ورنہ صحیح نہیں بھائی. ويكفي عند البعض من احد الجانبين، اور کافی ہے بعض فقہا کے نزدیک کسی ایک جانب سے بھی اعطاء بھائی. کما اذا، دیکھو وہی صورت جو میں نے ابھی بیان کی تھی، کما اذا ساوما احدن، یہ احدن فاعل ہے، المبیع یہ مفعول ہے، کما اذا ساوما احدن المبیع، جیسے ساوما کا معنی ہوتا ہے بھائی نرخ طے کرنا، نرخ کرنا قیمت، جیسے کسی نے بھائی نرخ کیے بھائی کس چیز کے، احد کسی ایک نے، المبیع کسی معین مبیع کے، ولم یکم معہ وعاء یجعل المبیع فیہ، اور نہ تھا، دیکھا لم یکن، کانا کیا چاہتا ہے بھائی، ایک اسم اور ایک خبر، اور کانا کے بعد ظرف آ جائے، جار مجرور آ جائے تو اس کو خبر مقدم بناتے ہیں، اور ما بعد کو کیا بناتے ہیں، اس کا اسم مؤخر بناتے ہیں، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے میں نے وعاء ان پڑھا بھائی. ولم یکم معہ وعاء، اور نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی برتن، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا بھائی، اس نے چینی تول کر دی، یجعل المبیع فیہ کے ڈال دے مبیع کو اس کے اندر، کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس میں کیا کر دے بھائی، دیکھو وعاء نکرہ ہے بھائی، اور نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو عموماً یہ فعل اس کے لیے صفت بنتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، اور موصوف صفت کا ترجمہ نکرہ میں عموماً پھر اس موقع پر موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں بھائی، ولم یکم معہ اور نہیں تھا اس کے پاس وعاء ایسا برتن یجعل المبیع فیہ کہ اس کے اندر کیا کر دے اس مبیعے کو ڈال دے فقالت بائے نے ماپا ایک ہوتا ہے ماپنا ایک ہوتا ہے ناپنا یہ کپڑے کی جو لمبائی ہے اس کو کیا کہیں گے پیمائش کرنا ناپنا اور ایک ہے دوسری چیز کو کسی برتن کے ذریعے ماپتے ہیں جیسے گندم بھائی پہلے کیا کیا کرتے تھے خاص ایک برتن ہوتا تھا بھائی اس میں ماپ کر دیتے تھے بھائی بعض دیہات میں اب بھی یہ رائج ہے بعض علاقوں میں ہاں اب تو عموماً وزن کرتے ہیں بھائی تو اس کو ماپنا کہتے ہیں جو برتن کے ذریعے ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی یا یہ جیسے دودھ ہے بھائی دودھ دودھ کو وزن کرتے ہیں یا وہ برتن میں ماپ کر دیتا ہے بھائی اس کو ماپنا کہتے ہیں بھائی کیل کہتے ہیں کیل فقالا تو بائے نے اس مبیعے کو ماپا ماپ کر الگ کر دیا لیکن اس کے پاس کیا تھا برتن نہیں تھا ففارقہ تو مشتری اس سے کیا ہوا جدا ہو گیا فجاء بالوعاء پس مشتری برتن لے کر آیا وأعطى الثمن اور اعطا کیا اس نے کس چیز کا ثمن اس نے دے دیے فہو جائز تو یہ کیا ہے تو بیع تعاطی ہے ایجاب بھی نہیں قبول بھی نہیں اور اعطا بھی صرف کس کی طرف سے ہے مشتری کی طرف سے یہ جائز ہے بھائی اب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں بھائی جس کے اندر اعطا صرف بائع کی طرف سے پایا جائے گا اس کی صورت یہ دیکھیے آپ گئے بھائی خریدنے گندم آپ نے کا ساتھی کوئی بیچ رہا ہے اور آپ گئے اس سے پوچھا بھائی آپ گندم کیسے بیچ رہے ہو اس نے کہا ایک قفیز بھائی یہ پیمانہ ہے ایک قفیز کتنے کا دیتا ہوں ایک درہم کا دیتا ہوں ایک درہم کا آپ نے اس سے کہا میرے لیے پانچ قفیز ماپ دو پانچ قفیز ماپ دو امر کر رہے ہیں امر بھائی اور بے کے اندر ابھی بھی ایجاب نہیں ہوا قبول کچھ بھی نہیں ہوا آپ امر کر رہے ہیں اور امر مستقبل میں ہوا کرتا ہے اور آپ نے پڑھا تھا بے کے لیے ماضی یا حال کا ہونا ضروری ہے حال سے اصل تو ماضی ہے لیکن حال سے بھی ہو جائے گی تو اب آپ نے اسے امر کیا میرے لیے پانچ قفیز ماپ دو اس نے ماپ کر دیے آپ نے اس سے وہ مبیعہ لے لیا بھائی اور مبیعہ لے کر آپ اٹھا کر چل دیے خاموشی سے سمن ادا ہی نہیں کیے اس نے بھی کچھ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو میرا ساتھی ہے یا جاننے والا ہے یہ کیا کر دیتا ہے پیسے عموماً ادا کر دیا کرتا ہے تو لہذا اس نے کوئی تعرض نہیں کیا تو دیکھو اب ایجاب بھی نہیں قبول بھی نہیں اور اعطا دو جانبین سے یا ایک جانب سے اور کس کی جانب سے بائے کی جانب سے تو یہ بیع تعاطی ہوئی اعطا ایک طرف سے ہوا اور درست ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی ہاں تو اب پانچ قفیز چونکہ اس نے ماپ کر دیے تھے اور ایک قفیز ایک درہم کا تھا تو اب مشتری کے ذمے کتنے لازم ہو گئے کتنے درہم پانچ درہم بھائی ولو قال اور اگر اس نے کہا کیف تبیع الحین تاتا کہ تو کیسے گندم بیچتا ہے فقال قفیزا بدرہم اس نے کہا ایک قفیز کتنے کا ہے ایک درہم کا ہے وقال کلنی خمسۃ اقفزۃ کہ تو ماپ دے میرے لیے پانچ قفیز بھائی کلنی امر آیا بھائی ماپ دے تو میرے لیے پانچ قفیز فقالا تو ماپ دیے بائے نے فذهب بها تو وہ اس کو لے گیا فهذا بيع تو یہ کیا ہے بیع ہے وعليه خمسة دراهم اور مشتری پر کے ذمہ کتنے واجب ہوئے پانچ دراہم وإذا أوجب واحد قبل الآخر في المجلس كل المبيع بكل الثمن أو ترك إلا إذا بين ثمن كل یا ایک اور ضابطہ ذکر کر رہے ہیں ضابطہ یہ کہ جب کوئی ایک ایجاب کر دے تو دوسرا قبول کرے گا سارے مبیعے کو اسی مجلس کے اندر سارے سمن کے بدلے یا چھوڑ دے گا. یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ کو تو قبول کرے اور کچھ کو کیا کر دے, چھوڑ دے. یہ نہیں کر سکتا. لینا پڑے گا تو سارا مبیع, چھوڑنا پڑے گا تو سارا مبیع. مثلا بھائی ایسی صورت بناؤ جس میں بعض کو لینا درست ہو. مثلا تین چار چیزیں اکٹھی ہیں بھائی, آپ کے ساتھی نے آپ کو کہا بھائی یہ چار قلم ہیں, میں آپ کو یہ میں نے آپ کو 100 روپے میں فروخت کیے بھائی. آپ کیا کریں گے؟ اب اسی مجلس کے اندر چاروں کو 100 میں لیں گے بھائی, اور یا ساروں کو چھوڑ دیں, قبول کریں گے بھائی. ہاں یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ دو قلم لے لیں اور کہیں میں نے دو قلم قبول کیے بھائی, دو قلم خرید لیے کتنے میں, 50. یہ نہیں کر سکتے. تو لینا پڑے گا تو سارا مبیع, ورنہ تو تفریق صفقہ لازم آئے گا بھائی. کیا لازم آئے گا؟ صفقہ, صاد فا قاف دو نقطوں والا, اور ہا صفقہ عقد کو کہتے ہیں. وہ مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے بھائی, اس مجموعے کی کیا لازم آئے گی؟ تفریق لازم آئے گی. اور یہ درست نہیں. ہاں ایک صورت میں درست ہے, اگر اس نے بیچنے والے نے ہر قلم کے الگ پیسے بھی بتلا دیے, اگر ہر ایک کے اس نے الگ سمن بیان کر دیے, پھر کیا کر سکتے ہیں آپ بھائی؟ جی مثلاً بھائی چار قلم آپ کے ساتھی نے آپ کو فروخت کیے بھائی, کہا یہ چار قلم ہیں 100 روپے میں میں نے آپ کو فروخت کیے بھائی, یہ ایک قلم 25 کا ہے, دوسرا بھی 25 کا ہے, تیسرا بھی, چوتھا بھی, ہر ایک کی قیمت کتنی ہے؟ 25 ہے. اب آپ قبول کر سکتے ہیں بھائی میں نے ایک قلم 25 میں لیا, یا میں نے دو لے لیے 50 میں, یا تین لے لیے 75 میں. کیوں؟ تفریق صفقہ یہاں نہیں. نہیں بھائی یہ در حقیقت بظاہر تو ایک ایجاب ہوا ہے, لیکن در حقیقت یہ کئی ایجاب ہیں. کیا ہیں؟ جب ہر ایک کی اس نے قیمت الگ الگ بیان کر دی, تو در حقیقت اس نے یوں کہا گویا الگ الگ ہر ایک کا, یہ قلم بھی میں نے آپ کو 25 میں بیچا, یہ قلم بھی 25 میں بیچا, یہ قلم بھی. تو جتنے مرضی آپ قبول کریں, جتنے مرضی قبول نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو یہ نہیں کر سکتے. ویسے اگر ہر ایک کی قیمت نہیں بیان کی تو بعض کو قبول کر لیں, بعض کو رد کر دیں, یہ درست نہیں. وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ, اور جب ایجاب کر دے کوئی ایک, قَبِلَ الْآخَرُ فِي الْمَجْلِسِ, قبول کر لے گا دوسرا بھائی, فِي الْمَجْلِسِ اسی مجلس کے اندر, كُلَّ الْمَبِيعِ, یہ مفعول ہے قَبِلَ کا, قبول کرے گا سارے کے سارے مبیعے کو, بِكُلِّ الثَّمَنِ, سارے کے سارے سمن کے بدلے میں, او تَرَكَ, یا کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا, چھوڑ دے گا. الا اذا بیانا سمن کلن, مگر یہ کہ بیان کر دے بھائی بائے سمن کلن, ہر ایک کے سمن کو, پھر آپ بعض کو لے سکتے ہیں, بعض کو چھوڑ سکتے ہیں. بھائی بعض کے سمن بیان کر دے, اس کی کیا صورت ہے؟ علامہ صدر الشریعہ خود شرح کر رہے ہیں. اے اذا قال بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم, بیچنے والے نے یوں کہا یہ کتنے کا ہے؟ یہ ایک درہم کا ہے, اور یہ اور وہ ایک درہم کا ہے. فقبل احدهما, تو اس نے ایک ان دونوں میں سے کوئی ایک کو قبول کر لیا, بدرهم, درہم کے بدلے میں, یجوز, تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یاد رکھو فی المجلس کی قید لگائی, مجلس ہونا ضروری ہے بھائی مجلس, اس لیے کہ ورنہ تو حرج عظیم لازم آئے گا. ایک شخص نے آج ایجاب کیا ہے, آج اس کی چیز بیچنے کا ارادہ ہے, دو چار دن بعد دوسرا اٹھ کر آ جائے گا, بھائی آپ نے ایجاب کیا تھا, میں قبول کرتا ہوں, میں نے وہ چیز خرید لی. بھائی اب تو اس کا ہو سکتا ہے ارادہ ہی نہ ہو بیچنے کا, تو حرج لازم آئے گا, اس لیے مجلس کی قید ضروری ہے بھائی. مجلس, اسی مجلس کے اندر کیا کرے؟ قبول کرے اسی مجلس کے اندر. مجلس ختم ہوئی تو ایجاب بھی کیا ہو گیا؟ ختم، باطل ہوا. اور مجلس سے مراد حالت ہے، یاد رکھو. یہ نہیں کہ آپ دو چار چھ گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو قبول کا حق ہے، نہیں، ایسا نہیں بھائی، حالت ہے. یعنی کوئی ایسا فعل آ جائے جو اعراض پر دلالت کرے، ایجاب ختم ہو جایا کرتا ہے. دوسرے نے کہا آپ کو، میں نے یہ قلم آپ کو بیچے، کتنے میں؟ 100 روپے میں. آپ نے اس کی طرح توجہ ہی نہیں کی، اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئے، حال احوال پوچھے. یہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ اعراض پر. معلوم آپ کو دلچسپی نہیں ہے وہ چیز خریدنے سے، ایجاب باطل ہوا. تو جو بھی ایسا فیل کر لیں جو اعراض پر دلالت کرے تو وہ ایجاب کیا ہو جایا کرتا ہے؟ باطل. ہاں اگر وہ مشورہ کر رہا ہے اپنے ساتھی سے کہ لوں یا نہ لوں، یا سوچ رہا ہے، پھر نہیں بھائی، پھر ٹھیک ہے، ایجاب باطل نہیں بھائی. کوئی اور بات کرتا ہے جو اعراض پہ دلالت کرے، سمجھ میں آئے؟ تو مجلس سے مراد حالت ہے، حالت. جیسے دو آدمی بھائی، دو آدمی چلتے چلتے بہتر رہے ہیں بھائی، اب مجلس تو ان کی ہر قدم پہ بدلتی جا رہی ہے لیکن حالت تو وہی ہے. تو آپ یہ نہ کہیں بھائی اس نے چند قدم پیچھے ایجاب کیا تھا، آپ نے چند قدم بعد قبول کیا ہے اس لیے کہ مجلس ایک نہ رہی، بلکہ اب بھی بے کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے، کیونکہ حالت تو وہی ہے بھائی، کوئی کام اس نے اعراض والا ابھی تک کیا نہیں ہے، چلتے چلتے بے ہو گئی. وَمَا لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَ الْإِجَابُ إِنْ رَجَعَ الْمُوجِبُ أَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا عَمْ مَجْلِسِهِ. اور جب تک دوسرے نے قبول نہیں کیا، بھئی میں نے آپ کو کہا یہ قلم میں آپ کو 100 روپے میں یہ 4 قلم بیشتا ہوں، آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کہا بھئی میں رجوع کرتا ہوں اپنے ایجاب سے، میں ان کو نہیں بیچنا چاہتا، تو ابھی آپ نے قبول کیا تھا نہیں؟ جب قبول نہیں کیا تو کوئی آپ کا حق متعلق ہوا ان چیزوں سے؟ نہیں. جب حق متعلق نہیں ہوا تو میں، مجھے اپنے اس میں ایجاب میں اختیار تھا، میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ باطل کر سکتا ہوں، اور میں نے اس کو باطل کر دیا بھئی. ہاں دوسرا جب قبول کر لیتا ہے تو پھر خیار ختم ہو جاتا ہے. اب تو اس کو خیار ایجاب کہتے ہیں. جب تک دوسرا قبول نہ کرے بھائی، ایجاب کرنے والے کو اس کو رد کرنے کا، ہاں، رجوع کرنے کا اختیار ہو. تو یہ خیار ایجاب بیان کر رہے ہیں. اسی طرح بھائی اگر دونوں میں سے کوئی ایک مجلس سے اٹھ گیا تو یہ بھی کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ اعراض پر دلالت کرتا ہے. تو مجلس سے جیسے کوئی اٹھے گا خیار ختم ہوا بھائی. وَمَا لَمْ يَقْبَلْ، اور جب تک دوسرے نے قبول نہیں کیا، بَطَلَ الْإِجَابُ، تو ایجاب کیا ہو جائے گا؟ کب باطل ہوگا؟ کہتے ہیں اِن رَجَعَ الْمُوجِبُ، اگر ایجاب کرنے والا کیا کر دے؟ رجوع کر لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتلایا؟ خیار ایجاب. جب تک دوسرا قبول نہ کرے پہلے کو کیا حاصل ہے؟ خیار ایجاب، وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر رجوع کر لے ایجاب کرنے والا، او قام احدہما، یا دونوں کھڑا ہو جائے دونوں میں سے کوئی ایک، عام مجلسی ہی، اپنی مجلس سے، تو بھی خیار باطل ہوا. وَإِذَا وُجِدَا، تثنیہ کا صیغہ ہے، وجدہ بھائی تثنیہ، جب اور جب دونوں پائے جائیں، کیا معنی؟ ایجاب اور قبول دونوں پائے جائیں، لازم البیع، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. اب دونوں کو خیار نہیں بھائی، مجلس اگرچہ وہی ہو تو لازم البیع، بیع لازم ہو جائے گی. کیا معنی ہے بیع لازم ہونے کا؟ علامہ صدر الشریعہ تشریح کر رہے ہیں، اے لا یثبت خیار المجلسی، خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا، خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بھائی، امام دنیا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں خیار مجلس اس کو حاصل ہے، دونوں کو حاصل ہے، جب تک دونوں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کو خیار مجلس حاصل ہے، بے لازم نہیں، کوئی بھی رجوع کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے بے لازم امام جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھئی جب تک بیٹھے ہیں خیار مجلس حاصل ہے، بے کو کیا کرنا چاہے، کوئی بھی ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے اپنے قول سے، جبکہ ہمارے نزدیک نہیں بھئی، ایجاب اور قبول دونوں ہو گئے، اب بے لازم ہو گئی، اب کسی کو اختیار نہیں رہا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی مذہب تھا بھئی، چنانچہ جب انہیں کوئی چیز پسند ہوتی ایجاب و قبول ہو جاتا فوراً مجلس سے اٹھ کر 2-4 قدم چل لیتے پھر آتے، تاکہ وہ خیار مجلس کیا ہو جائے بھئی، ختم ہو جائے، کہیں اپنے ایجاب سے رجوع نہ کر لے بھئی، بے ختم نہ کر لے، تو بے لازم ہو گئی. یہاں ایک بڑی قیمتی حوالہ اور عبارت لکھ لیجئے مولانا، آپ کے کام آئے گا، بڑا قیمتی. البيع الصحيح يوقع الملك، البيع الصحيح يوقع الملك بمجرد العقد، بمجرد العقد البيع الصحيح يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خالياً، إذا كان خالياً عن شرط الخيار، عن شرط الخيار والفاسد لا يوقع الملك والفاسد لا يوقع الملك ما لم يتصل به، ما لم يتصل به القبض بإذن البائع، القبض بإذن البائع والباطل لا يوقعه، والباطل لا يوقعه وإن قبض بالإذن، وإن قبض بالإذن والموقوف لا يوقعه، والموقوف لا يوقعه وإن قبض، وإن قبض إلا بإجازة مالكه، إلا بإجازة مالكه جوہرہ جلد ایک صفحہ 244، جوہرہ جلد ایک صفحہ 244، حوالہ بھی لکھ لیجئے. دیکھئے بھئی اب عبارت کا ترجمہ بھی، بھئی یہ جو حوالہ لکھوایا سن لیجئے، البیع الصحیح یوقع الملک بمجرد العقد، بیع صحیح واقع کر دیتی ہے ملکیت کو بمجرد العقد صرف عقد سے ہی، صرف عقد ہوتے ہی مالک بن گیا بھائی مشتری مبیعے کا، بھائی ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا، فوراً مشتری اس مبیعے کا کیا بن گیا؟ مالک بن گیا۔ کب؟ اذا کان خالیا عن شرط الخیاری، جبکہ وہ بیع خالی ہو کس سے؟ خیار شرط سے، بھائی کوئی تین دن کا کوئی اختیار نہ رکھے کہ میں ایک دو دن سوچوں گا بھائی۔ والفاسد ای البیع، اور بیع فاسد جو ہے لا یوقع الملک، وہ ملکیت کو واقع اس سے مالک نہیں بنتا آدمی۔ بھائی میں نے کس میں آپ کو لکھوائی تھی یا نہیں بھائی؟ بیع صحیح، بیع باطل، بیع فاسد اور بیع موقوف، ان سب کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اور بیع فاسد ملکیت واقع نہیں کرتی، یعنی اس سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی، ما لم یتصل به القبض، جب تک اس کے ساتھ قبضہ نہ ملے۔ بیع فاسد ہوئی ہے تو اس میں جب وہ قبضہ جب تک نہیں کرتا اس مبیع کا مالک نہیں بنتا۔ اور قبضہ بھی کیا ہو؟ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، کس کی اجازت سے ہو؟ بائع کی اجازت سے، بائع کی اجازت سے قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا، لیکن اس کو فسخ کرنا ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوگا۔ ہاں مالک بن گیا بے ہو۔ وَالْبَاطِلُ لَا يُقِعُهُ، اور بیع باطل جو ہے وہ ملکیت کو واقع نہیں کرتی، ملک کا فائدہ نہیں دیتی۔ وَإِنْ قَبَضَ بِالْإِذْنِ، اگرچہ وہ کیا کر دے؟ قبضہ کر لے مالک کی اجازت سے، خنزیر کسی مسلمان نے بیچا یا شراب بیچی یا خریدی بھائی، اب قبضہ بھی کر لے پھر بھی مالک نہیں، اس لیے کہ خنزیر اور خمر میں مومن کے لیے نہ تملک صحیح ہے نہ تملیک صحیح ہے، نہ خود ان کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی اور کو ان کا مالک بنا سکتا ہے، تو اجازت سے بھی کر لے قبضہ نہیں بھائی، مالک بن ہی نہیں سکتا اس کا۔ والموقوف لا یوقعہ، اور بے موقوف ملکیت کو واقع نہیں کرتی، یعنی ملکیت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ وَإِن قَبَضَ، اگرچہ اس پر کیا کر لے؟ قبضہ کر لے، إِلَّا بِإِجَازَتِ مَالِكِهِ، مگر یہ کہ اس کے مالک کی اجازت، مالک اجازت دے گا پھر مالک بنے گا، ورنہ قبضہ بھی کر لے تو مالک نہیں بھئی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ وَإِذَا وُجِدَا لَزِمَ الْبَيْعُ، اور جب دونوں پائے جائیں یعنی ایجاب بھی اور قبول بھی، لَزِمَ الْبَيْعُ، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ اَيْ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ، یعنی خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، ان کے نزدیک خیار مجلس رہتا ہے، احناف کے نزدیک نہیں بھئی، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں بھئی۔ وَلَمَّا ذَكَرَ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ، جی یہ متن، یہ جو شرح ہے یہ آگے آنے والے متن کے لیے تمہید ہے بھئی۔ علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں وَلَمَّا ذَكَرَ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ، کہ جب علامہ تاج الشریعہ یعنی ماتن نے ذکر کر دیا ایجاب اور قبول کو، اراد ان یذکر الثمن والمبیع، تو ارادہ کیا انہوں نے کہ ثمن اور مبیع کو بھی ذکر کریں۔ آپ کس کو بیان کرنے لگے ہیں؟ پہلے ایجاب اور قبول کو بیان کیا اپنے متن میں انہوں نے، اب وہ ثمن اور مبیع کو ذکر کر رہے ہیں۔ ان یذکر احکام الثمن والمبیع، احکام مضاف محذوف ہے یہاں پر، مبیع اور ثمن کے احکام بیان کرنے لگے ہیں بھئی، سمجھ میں آئی بات بھئی؟ جی یہ تمہید ہے آگے آنے والے متن کے لئے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ، آگے متن میں اب دو چیزیں آنے والی ہیں بھئی، ایک ثمن اس کے احکام بھی بیان کریں گے اور ایک مبیع اس کے بھی احکام بیان کریں گے، لیکن علامہ تاج الشریعہ جو ہیں وہ پہلے ثمن کے احکام ذکر کریں گے اور بعد میں کس کو؟ مبیع کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ثمن کے احکام، ثمن کے ذکر کو کیوں مقدم کیا، مبیع کو کیوں مؤخر کیا؟ اب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی، کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ ذِكْرَ الثَّمَنِ، اور مقدم کیا ہے ثمن کے ذکر کو، لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى حُصُولِ الْمَبِيعِ، اس لیے کہ سمن جو ہے وہ وسیلہ ہے مبیے کے حاصل ہونے کا، وہ المقصود، اور وہی کیا ہوتا ہے مقصود، بھائی بے کے اندر مقصود کیا ہوا کرتا ہے، مبیہ مقصود ہوا کرتا ہے، مبیہ مقصود ہوا کرتا ہے. آپ دکان پہ گئے چینی لینے، آپ پیسے دیتے ہیں اور چینی لیتے ہیں، تو مقصود کیا تھا آپ کے لیے؟ چینی لینے. اچھا، والوسائل متقدمت على المقاصد، تو مبیہ وہی مقصود ہے اور وسائل مقدم ہوتے ہیں مقاصد پر. یاد رکھو ایک ہے وسیلہ ایک ہے مقصود. بھائی وسیلہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، ذریعہ، تو اصل وہ چیز مقصود ہے اور دوسری چیز کے ذریعے اس تک پہنچا جاتا ہے. تو مبیہ مقصود ہے اور سمن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس تک پہنچا جاتا ہے. اور وسائل تو اب ہونا تو یہ چاہیے مقصود پہلے ذکر کریں اور وسیلے کو، کیونکہ لیکن بھائی وسائل مقدم ہوا کرتے ہیں مقصود پر، اس لیے اس کے، کیونکہ اس کے ذریعے تو پہنچنا ہے بھائی. جیسے بھائی کنویں کے اندر پانی ہے، اس کو نکالنے کے لیے رسی اور ڈول چاہیے، تو رسی اور ڈول ذریعہ ہے اور وہ پانی جو کنویں کے اندر ہے وہ مقصود ہے. تو پہلے رسی اور ڈول ہوں گے تو اس کے بعد ہی کیا حاصل ہوگا؟ پانی حاصل ہوگا. تو وسائل کیا ہوا کرتے ہیں؟ مقدم ہوتے ہیں. اسی لیے کہا والوسائل متقدمت علی المقاصد، اور وسائل جو ہیں وہ مقدم ہوا کرتے ہیں مقاصد پر. فقال، ماتن فرماتے ہیں، وصح البيع في العوض المشار اليه بلا علم بقدره ووصفه لا في غير المشار اليه. اچھا، کیا بتلائے انہوں نے، کیا بیان کرنے لگے آگے متن میں؟ سمن اور مبیع، اور مقدم کس کو کریں گے؟ سمن کو. لیکن یہ جو پہلا ضابطہ ذکر کر رہے ہیں یہ مطلق ہے، یہ مبیع کو بھی شامل ہے اور سمن کو بھی. تو پہلا ایسا ضابطہ ذکر کیا جو مشترک ہے، سمن کے لیے بھی وہی ہے اور مبیع کے لیے بھی. ہاں، اس کے بعد جب آگے الگ الگ ذکر کریں گے تو پھر وہ سمن کی بات پہلے کریں گے. پہلے مشترکہ ضابطہ ذکر کر دیا. دیکھو، ایک چیز جو مشاہد ہو، سامنے موجود ہو، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کے اندر وصف اور قدر کا ذکر کرنا ضروری نہیں، ورنہ وصف اور قدر کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. بھائی آپ کسی سے گندم خرید رہے ہیں، اگر گندم سامنے نہیں ہے تو پھر تو پتہ کرنا ضروری ہے، اس کا بتلانا ضروری ہے، کتنی گندم ہوگی، مقدار کا بتلانا، اور کس قسم کی ہے، اعلی ہے، ادنا ہے یا متوسط ہے. ورنہ تو کیا لازم آئے گا بھائی؟ جھگڑا لازم آئے گا. وہ ادنا چیز دے گا، آپ کیا چاہیں گے؟ اعلی. اور مقدار بھی طے ہونا ضروری ہو، تو مقدار بھی طے ہو، اور مقدار بھی بیان ہو، اور اس کا وصف بھی بیان ہو، وصف بھی بیان ہو. لیکن اگر وہ چیز خود سامنے موجود ہے، مشاہد ہے، مشار الیہ ہے، اشارہ ہو رہا ہے، یہ پڑی ہے گندم، بھائی یہ گندم میں نے آپ کو بیچی، اب اس کے اندر یاد رکھو نہ مقدار ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا وصف کہ یہ کس قسم کی، اعلی، ادنا یا متوسط ہے، بھائی یا یہ کتنے قفیز ہے، 100 قفیز ہے، 110 ہے، 115 ہے، کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ آپ جھگڑے کا کوئی امکان نہیں. گندم یہ پڑی ہے بھائی، یہ سامنے گندم ہے، یہ آپ کو میں 100 درہم کی دیتا ہوں، اور کوئی جھگڑے کا امکان ہے؟ کوئی جھگڑے کا امکان. لہذا وہ چیز جو مشاہد ہو، مشار الیہ ہو، سامنے موجود ہو، اس کے اندر نہ اس کے وصف کو ذکر کرنے کی ضرورت اور نہ اس کے، اسی طرح سمن میں ہے بھائی، سمن میں، سمن بھی اگر مشاہد ہو، مثلا آپ کیا خرید رہے تھے، گندم خرید رہے ہیں، اور اس کے عوض کیا دینا چاہتے ہیں، روپے مثلا دینا چاہتے ہیں، تو روپیہ یاد رکھو، روپیہ تو پاکستانی کرنسی کا بھی نام ہے، روپیہ تو ہندوستانی کرنسی کا بھی نام ہے، روپیہ تو نیپال کی کرنسی کا بھی نام ہے. ہاں قدر الگ الگ ہے، ہمارا ڈیڑھ روپیہ ہو تقریباً تو ہندوستان کا ایک روپیہ بنتا ہے بھائی. ہندوستان کے جب تبادلہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ 100 دیتے ہیں تو ہمیں کتنا دینا پڑتا ہے 150, یہ برابر ہیں بھائی. اب فرض کرو نیپال کا اس سے بھی کم ہے, وہ ہمارے 50 پیسے کے برابر ہے, ہمارا ایک روپیہ دیں تو نیپال کے کتنے ملتے ہیں ہمیں, 2 روپے ملتے ہیں. تو قدر تینوں کی الگ الگ ہے, قدر تینوں کی وہ جی. تو نیپال کا روپیہ ہمارے ایک روپے میں کتنے آئیں گے بھائی, 2, اور ہمارے 3 روپے ہوں تو ہندوستان کے کتنے آئیں گے, 2 روپے. ڈیڑھ میں تو ایک مل رہا ہے بھائی, تو 3 میں کتنے ملیں گے, 2 ملیں گے. تو دیکھو ان میں سے ہر ایک کی مالیت الگ الگ ہے, مالیت کیا ہے الگ الگ ہے. تو آپ جب کسی کے ساتھ بیع کریں تو اس میں مقدار بتانا بھی ضروری ہوتا ہے اور سمن کا اور وصف بتلانا بھی ضروری ہوتا ہے. مثلا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو یہ بتلانا بھی ضروری کہ 20 روپے میں خرید رہا ہوں یا 25 میں خرید رہا ہوں یا 50 دوں گا یا 25 جتنے ہیں, وہ بھی ذکر ہونا ضروری ہے. اور اس کا وصف ذکر ہونا بھی ضروری ہے, پاکستانی روپیہ دوں گا کہ ہندوستانی دوں گا کہ نیپالی دوں گا. صرف روپے کہہ دینا کافی نہیں بھائی. ہاں جہاں رائج مثلا یہاں پر تو چلتا ہی پاکستانی روپیہ ہے, مثلا کوئی شہر ایسا ہے جہاں تینوں قسم کے روپے چلتے ہیں تو اب وہاں پر کیا کرنا ضروری ہے, بتانا ضرور, اس کی صفت بتلانا. یا جیسے درہم ہوا کرتے تھے, درہم مختلف چلتے تھے تو یہ بتلانا ضروری ہے کون سی قسم والا درہم ہے, ورنہ بعض کی مالیت کم ہوتی تھی بعض کی مالیت, تو پھر تو جھگڑا ہوگا بھائی. مشتری چاہے گا میں وہ کم مالیت والے دے دوں اور بائے کیا چاہے گا زیادہ مالیت والے مجھے ملیں. تو لہذا بیع کے اندر چاہے مبیعہ ہو چاہے سمن ہو دونوں کے اندر مقدار کا ذکر کرنا بھی ضروری اور ان کے وصف کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر مشارون الیہ ہو تو پھر ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نوٹ آپ نے نکال کر سامنے رکھ دیے, بھائی یہ گندم میں آپ سے خریدتا ہوں, ان نوٹوں کے بدلے کتنے نوٹ ہیں, کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. بعد میں جھگڑے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کون سے نوٹ ہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑے کا امکان ہے, کوئی جھگڑے کی صورت. تو کہتے ہیں وَصَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعِوَزِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ بِقَدْرِهِ وَوَصْفِهِ, اور صحیح ہے بے بھائی ایسے عوض کے اندر. دیکھا عوض کا لفظ لائے, یہ مبیع کو بھی شامل ہے اور سمن کو بھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا عوض ہوتے ہیں, اور صحیح بے ایسے عوض کے اندر المشار الیہ جو مشار الیہ ہو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو, بلا علم بقدرہ ووصفہ بغیر جانے اس کی مقدار کو اور اس کے وصف کو, لا فی غیر المشار الیہ نہ کہ غیر مشار الیہ جس اس میں وصف اور قدر دونوں کا بتلانا ضروری ہے بھائی. لیکن اس میں یاد رکھنا انہوں نے کہا مشار الیہ جو ہے اس کے اندر نہ مقدار بتلانا ضروری نہ وصف, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں ربا نہ لازم آتا ہو. اگر ربا لازم آتا ہو تو پھر مقدار وغیرہ کا ذکر کرنا اور برابری کا ہونا ضروری ہے. آپ نے کہا ایک کی گندم ادھر پڑی ہے, آپ کی گندم ادھر پڑی ہے, آپ کہتے ہیں یہ اب میں نے گندم اس گندم کے بدلے بیچی, دوسرا کیا کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا میں نے اس کو خرید لیا, تو یہ بیعت صحیح نہیں ہے. مولانا گندم کتنی ہے پتہ ہے کچھ نہیں, لازمی بات ہے یہ تو جنس کے بدلے جنس آ رہی ہے وہی والی, اور اس صورت میں کیا ضروری ہے مساوات ضروری ہے برابری ضروری ہے. آپ پتہ نہیں وہ گندم کتنی ہے یہ گندم کتنی ہے تو مساوات تو مساوات نہیں ہوگی بھائی. تو کہ لا فی غیر المشار الیہ نہ کہ غیر مشار الیہ میں, کہ اس کے اندر قدر اور وصف دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. ف فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ خود بتلا رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت جو ہے لابد من اَن يَذْكُرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ اس لیے کہ اس صورت میں ضروری ہے اَن يُذْكَرَ قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ کہ ذکر کیا جائے اس کے مقدار کو اور اس کے وصف کو سمجھ میں آیا قدرہ کے نیچے انہوں نے السمن لکھا نہیں بھائی سمن نہیں ہے العوض کو ضمیر راجع ہے وہ جو عوض ہے چاہے وہ مبیعہ ہے چاہے وہ سمن ہے دونوں میں بھائی قدر کا ذکر کرنا بھی ضروری اور وصف کا ذکر کرنا بھی ضروری وہ سمن بھی ہو سکتا ہے مبیعہ بھی ہو سکتا ہے وَبِسَمَنِ حَالٍ وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِمَ اور یہ بھی متعلق ہے بھئی وہ صحہ کے ساتھ وَصَحَّ الْبَيْعُ پر آیا تھا متن میں بِسَمَنٍ حَالٍ وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِمَ سمن حالی یعنی جو فوری پیسے دے نقد کے ساتھ بھی بیع صحیح ہے وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِمَ اور ایسی مدت تک عُلِمَ جو کیا ہے معلوم ہے یہ پھر بھی بیع صحیح بھئی تو بے نقد بھی صحیح ادھار بھی صحیح ہے بشرطے کے مدت معلوم ہو مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے مولانا اگر مدت ذکر نہیں کریں گے پھر تو جھگڑا لازم آئے گا بھئی کیونکہ بائے کیا چاہے گا مجھے دو چار دن میں پیسے مل جائیں اور مشتری کیا چاہے گا کہ میں سال میں بھی پیسے ادا نہ کروں بھئی سمجھ میں ہے وہ لمبی سے لمبی مدت تو پھر جھگڑا اس لئے اجل گیا ہاں یہ اس وقت ہے جبکہ ہاں یاد رکھو یہ سمن کے اندر ہے مبیع کے اندر نہیں سمن کے اندر مدت مقرر کر کے دینا ٹھیک ہے لیکن مبیع میں اس طرح کرنا عام بیع کے اندر صحیح نہیں بیع سلم میں آئے گا عام بیع کے اندر صحیح نہیں اس لئے کہ اعیان کے اندر مدت تاجیل مدت کرنا مقرر کرنا درست نہیں ہے مثلا آپ نے بھئی کسی سے کوئی گاڑی خریدی اور وہ گاڑی کیا ہے مبیع اور وہ آپ کو کہتا ہے بھئی یہ گاڑی آپ کو ایک مہینے بعد ملے گی نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے یہ اسی وقت حوالے کر جو کہتے ہیں صحیح ہے سمن حالی یعنی نقد کے ساتھ بھی وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِمَ اور ایسی مدت جو معلوم ہو وَبِسْتَمَنِ الْمُطْلَقِ اور سمن مطلق کے ساتھ بھی بے صحیح ہے یاد رکھو یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے قدر اور ایک ہے وصف آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ سے روپوں میں خریدی مقدار ذکر کی نہیں یہ تو یہ مطلق عن القدر ہے مطلق عن القدر اور ایک ہے کہ صفت بھی صفت ہی ذکر نہ کریں ایسے شہر میں ہیں جہاں پر بہت سی کرنسیاں اور کئی تینوں قسم کے روپے چلتے ہیں آپ نے کہا یہ چیز آپ سے میں نے 20 روپے میں خریدی تو روپے تو ذکر کر دیئے لیکن صفت ذکر کی کہ ہندوستانیہ یا پاکستانیہ یا نیپالی ہے یہ ذکر تو یہ مطلق عن الوصف ہے تو ایک ہے قدر مقدار یعنی سمن کے مقدار نہ ذکر کی جائے اور دوسری چیز کیا ہے وصف کے وصف نہ ذکر کیا جائے تو یہ سمن مطلق عن القدر بھی ہو سکتے ہیں اور مطلق عن الوصف بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں کون سے مراد ہے کہتے ہیں یہاں سمن مطلق سے مراد وہ سمن ہے جو مطلق ہوں وصف سے مقدار تو ذکر ہے لیکن اس کی صفت ذکر نہیں ہے خود دیکھئے علامہ صدر الشریعہ تشریح کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ مطلق سے مطلق عن القدر نہیں مراد بلکہ مطلق عن الوصف مراد ہے وبالسمن المطلقی اور سمن مطلق سے سادی بے صحیح ہے اَئِن لَمْ يَذْكُرْ صِفَتَهُ اگر یعنی اگر ذکر نہ کیا اس کی صفت کو بِأَنْ قِيلَ بِعْتُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَا، یوں کہا کہ کتنے میں بیچتا ہوں؟ دس دراہم میں بیچتا ہوں یا دس روپے میں بیچتا ہوں. دراہم تو ذکر کر دیے لیکن کون سے دراہم ہیں، کس قسم کے دراہم ہیں یہ ذکر نہیں کیے، یا کون سے روپے ہیں یہ ذکر نہیں کیے. تو متن میں مطلق کا لفظ آیا تھا اور اس مطلق میں دو احتمال تھے کہ ہو سکتا ہے اس سے کیا مراد ہو، مطلق عن القدر مراد ہو اور یا مطلق عن الوصف، لیکن کون سا مراد ہے؟ مطلق عن الوصف مراد ہے یہاں پر، یاد رکھو. یعنی مقدار تو بیان کر دی، صفت بیان کی. فَإِنِ اسْتَوَتْ مَالِيَّةُ النُّقُودِ، اس صورت میں یاد رکھو مالیت ایک ہے، مالیت ایک ہے رواج. اگر اس نے مطلق سمن ذکر کیے وصف نہیں کہ پاکستانی دوں گا، ہندوستانی یا نیپالی، تو یا تو تینوں کی مالیت ایک جیسی ہوگی یا تینوں کی مالیت ایک جیسی. اسی طرح رواج، ان تینوں کا رواج برابر ہوگا یا ایک زیادہ چلتا ہوگا ایک. بھئی بعض اوقات ایک شہر کے اندر مثلا تینوں کرنسیاں چل رہی ہیں لیکن ایک اکثر جو ہے ایک استعمال ہو رہی ہے، پاکستانی روپیہ. پاکستان کی سرحد پہ شہر ہے، وہاں لبتہ ہندوستانی روپیہ بھی چل جاتا ہے، نیپالی بھی، لیکن قلیل ہے، کوئی کوئی اس طرح کر لیتا ہے. عموماً عام لوگ کس سے کرتے ہیں وہاں پر بیع شراء؟ پاکستانی. رواج کس کا زیادہ ہوا؟ تو رواج میں بھی برابری بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے تینوں برابر چلتے ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے ایک زیادہ چلتا ہو باقی کم. اور اسی طرح مالیت کے اندر بھی دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے تینوں کی مالیت ایک جیسی ہو. ہندوستانی میں نے تو بتایا کہ ہندوستانی روپیہ 1.5 روپے کے برابر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو، ایک وقت ایسا ہے کہ تینوں کی مالیت بالکل برابر آ جائے. ایک 100 پاکستانی دیں، 100 ہندوستانی ملتے ہیں، 100 نیپالی ملتے ہیں اس کے بدلے میں. تو مالیت کے اندر بھی اختلاف ممکن ہے، کمی بیشی، برابری بھی ممکن ہے، رواج کے اندر بھی برابری بھی ممکن، اور ایک زیادہ رائج ہونا بھی ممکن ہے. تو اس میں مختلف صورتیں بن جائیں گی. بھائی اگر مالیت مختلف ہے، سمن کون سے ذکر ہوئے بے کے اندر؟ جی مطلق سمن. معلوم ہوتا ہے آپ تھک گئے ہیں آپ لوگ. فَإِلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ.